السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
امریکہ پر انحصار کے دن گزر گئے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان، باہمی تعلقات میں خلیج دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ، کل اتوار کی رات کو ایک کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی کے ڈوب جانے سے کم از کم 12 ایسے روہنگیا مسلمان ہلاک ہو گئے جو میانمار میں جاری تشدد سے فرار ہو کر بنگلہ دیش جانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ رپورٹ،
بھارتی کشمیر میں تازہ جھڑپیں، سرکردہ عسکری کمانڈر اور بھارتی فوجی افسر ہلاک. خواتین کی چوٹیاں کاٹنے کے خلاف وادی کشمیر میں ہڑتال اور مظاہرے. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور دوسری اہم خبروں میں، شام کے شہر مارت النومان میں امدادی کارکن ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں، جہاں اتوار کے روز شامی فوج نے ایک بازار پر فضائی حملہ کیا تھا جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ترکی میں ایک امریکی سفارتی اہلکار کی گرفتاری کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے ویزا سروس معطل کر دی ہے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں واقع السلام شاہی محل پر حملے کی اطلاع ملنے کے بعد اس عرب ریاست میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. اور امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز واضح کر دیا ہے کہ ڈریمرز کہلانے والے بچوں کو امریکہ کی شہریت دینے پر ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے وہ ملک کے گرین کارڈ نظام پر نظر ثانی، مزید 10,000 امیگریشن افسروں کی بھرتی اور جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر پر اصرار کریں گے. اور سن 2017 کے لیے اکنامکس کا نوبیل انعام امریکی ریچرڈ ایچ تھیلر کو دیا گیا ہے. خبریں تفصیل کے ساتھ. عرب نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہماری فوج میں امریکہ کے بڑے ہتھیاروں کے نظام موجود ہیں، لیکن اب ہم تنوع اختیار کر رہے ہیں، اور اب ہمارے پاس چینی اور یورپی ہتھیار بھی ہیں. یہ رپورٹ ہمیں دی ہے اسلام آباد سے ناصر محمود نے.
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عسکری اور دیگر ضروریات کے لیے پاکستان کے امریکہ پر انحصار کے دن گزر گئے، اور پاکستان پر کسی بھی طرح کی پابندی سے پورے خطے کا استحکام متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کی کوششیں بھی کمزور ہو سکتی ہیں. عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم عباسی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ کے ساتھ سرد مہری کے شکار پاکستان کے تعلقات میں حالیہ دنوں میں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے. رواں ماہ ہی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے واشنگٹن میں اپنے امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن اور دیگر اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں، جبکہ رواں ہفتے ہی پاکستانی وزیر داخلہ احسن اقبال بھی امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. ایسے میں دفاع اور خارجہ امور کے امریکی وزراء کے بھی آنے والے دنوں میں پاکستان کے دورے کا بتایا جا رہا ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایک ذریعہ ختم ہو جائے تو لامحالہ دوسرے ذرائع کی طرف بڑھنا پڑتا ہے. ان کے بقول، پاکستانی افواج امریکی آلات و سامان حرب استعمال کرتی آ رہی ہیں، اور اب چینی اور یورپی ذرائع سے بھی سامان حاصل کیا گیا ہے، جبکہ حال ہی میں روس سے حاصل کردہ لڑاکا ہیلی کاپٹر بھی شامل کیے گئے ہیں. امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں دی جانے والی رقم روکے جانے کے علاوہ F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے زر اعانت نہ دینے کے فیصلے سے کشیدہ ہونے والے تعلقات اس وقت مزید تناؤ کا شکار ہو گئے جب اگست کے اواخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے نئی پالیسی کے اعلان کے دوران پاکستان پر اپنے ہاں مبینہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف سنجیدگی سے کارروائی کرنے کا انتباہ کیا تھا. دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دونوں ملکوں کے علاوہ خطے میں استحکام کے لیے بھی ضروری ہیں، اور اگر ان میں خلیج بڑھتی ہے تو یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امریکی پالیسی یا سوچ میں تبدیلی اور دباؤ کی وجہ سے پاکستان کی پالیسی کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور باہمی تناؤ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے.
پاکستان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ زیادہ اور چین کی طرف جھکے گا اور روس کی طرف جھکے گا, ایران کی طرف سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا اور آلریڈی کر رہا ہے, اور اس کے تعلقات اور روابط جو ہیں ایران سے بہتر ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی وغیرہ سے اور تعلقات میں گہرائی آئے گی. تو میرے خیال میں پاکستان ظاہر ہے جب امریکہ کی طرف سے دباؤ اس طریقے سے آئے گا تو پھر پاکستان ان ممالک کے ساتھ اور اپنے روابط اور رشتے بہتر کرے گا, اور دونوں ممالک کے لیے پھر ایک لحاظ سے نقصان دہ ہوں گے, اس لیے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو تو بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنے رشتے امریکہ سے اچھے چاہتے ہیں.
ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تحفظات کے باوجود ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ وہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں انسانی حقوق کے غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ناقص نظم و نسق اور عوام کے حقوق سے لاتعلقی نے لوگوں میں غم و غصہ اور احساس سے محرومی پیدا کر دیا ہے, جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں انسانی حقوق کے ایک غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی نے کہا ہے کہ ملک میں ناقص نظم و نسق اور عوام کے حقوق سے لاتعلقی نے لوگوں میں شدید غم و غصے اور احساس محرومی کو جنم دیا ہے, جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایچ آر سی پی کے انتظامی کونسل کے اتوار کو ہونے والے اجلاس کے اختتام پر کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ لوگ تمام ریاستی اداروں سے شدید مایوس ہیں, جو کہ ایچ آر سی پی کے لیے باعث تشویش ہے. انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ملک میں پھیلے اس انتشار کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جن کے اقدامات سے سویلین حکمرانی کو نقصان پہنچا اور غیر جمہوری قوتوں کے کردار کو زیادہ وسعت ملی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عدالت عظمیٰ سے نااہلی کے چند ہی روز بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا تھا. موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ فعال ہے اور تمام مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. تاہم حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر فعال نہیں ہے, اس لیے نئے انتخابات کی ضرورت ہے. لیکن نہ صرف حکمران جماعت مسلم لیگ نون بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی نئے انتخابات کے اس مطالبے کی مخالفت کی گئی ہے. ایچ آر سی پی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس صورتحال سے پاکستان کے کئی مسائل سے توجہ ہٹ رہی ہے جو دن بدن زیادہ سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے رکن رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کی برطرفی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
دیکھیں, بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل پولیٹیکل تھوڑا سا ایشو پاکستان میں ہوا ہے. ایک چلتی ہوئی حکومت کو روکا گیا اور میاں نواز شریف کا ایک وہاں سے انہوں نے ان کا احتساب شروع کیا, لیکن وہ ابھی کیس چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کے بھی چلیں گے. جہاں تک حکومت کی کارکردگی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پہلے سے اگر بہتر نہیں تو اسی طرح سے کام کر رہی ہے.
رانا افضل کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ کاروباری برادری کے خدشات کو بھی دور کیا جائے.
میاں نواز شریف کے جانے سے جو سٹاک ایکسچینج گری ہے اور جو ہمارے کاروباری حضرات تھوڑی انسیکیورٹی محسوس کر رہے ہیں, وہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ وہ بہتر ہو جائے. اور وہ ایک ایشو ضرور ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے محنت کر رہی ہے.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کو درپیش سنگین معاشی بحران کا تقاضا ہے کہ انتظامیہ, پارلیمان, عدلیہ اور فوج سمیت تمام اداروں کو نمود و نمائش ترک کرنی چاہیے اور کم از کم کچھ برسوں کے لیے اخراجات میں نمایاں کمی کرنی چاہیے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
برطرف وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف پیر کے روز احتساب عدالت میں پیش ہوئے. 13 اکتوبر کو ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بھی دے رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز پیر کو پہلی مرتبہ احتساب عدالت میں پیش ہوئیں، جبکہ ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو بھی قومی احتساب بیورو میں نیب نے عدالت میں پیش کیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مریم نواز کو نیب حکام کی جانب سے دائر ریفرنسز کی کاپی فراہم کی اور انہیں 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ عدالت میں پیشی کے بعد مریم نواز نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ تحفظات کے باوجود احتساب عدالت میں پیش ہوئیں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اپنے بھائیوں حسین اور حسن نواز کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی پیشی سے متعلق وضاحت خود کریں گے۔
ہم گرفتاریوں سے الحمدللہ گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ایک سلسلہ جو چلا ہے اس کا بھی اینڈ ہوگا اور اس کا انجام قریب ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ابھی جو نیب کی پیشی ابھی بھگت کے آ رہی ہوں، اس کے اندر میرا جرم کیا ہے وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔
ادھر احتساب عدالت نے مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو جیل بھیجنے کی نیب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔ تاہم عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو آئندہ بیرون ملک جانے سے قبل عدالت سے اجازت لینے کی ہدایت کی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اپنی اہلیہ کے ہمراہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب جیسے ہی لندن سے پاکستان پہنچے تھے تو انہیں نیب نے حراست میں لے لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں ہیں اور وہ پیر کو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت سے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرائی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ قومی احتساب بیورو نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے احتساب عدالت کے سامنے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کلثوم نواز کا طبی سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کلثوم نواز کا لندن میں علاج جاری ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب نواز شریف عدالت کو بتائے بغیر ہی لندن روانہ ہو گئے تھے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں گے۔ احتساب عدالت کی کارروائی اب 13 اکتوبر کو ہوگی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز افغانستان سرحد کے نزدیک شمال مغربی وزیرستان میں جنگجوؤں کے ایک حملے میں کم از کم 3 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے اور 7 دوسرے زخمی ہوئے۔ پشاور سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پیر کے صبح نامعلوم عسکریت پسندوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر حملے میں کم از کم 3 اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایجنسی انتظامیہ کے مطابق سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ رزمک روڈ پر دوسلی کے مقام پر ہوا۔ حملے کے بعد عسکریت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ حکام نے بتایا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کا تعلق فرنٹیئر کور کے 195 شوال ونگ سے تھا۔ ہلاک ہونے والوں کی نعشیں اور زخمیوں کو میرانشاہ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کی دستوں نے جے وکو پر پہنچ کر رزمک میرانشاہ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دی۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر ایجنسی انتظامیہ کے عہدیدار اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جون 2014 سے جاری فوجی آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں حکام کا دعویٰ ہے کہ ایجنسی میں عسکری پسندوں کے ٹھکانے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور زیادہ تر عسکریت پسند یا تو مارے جا چکے ہیں یا گرفتار یا فرار ہو چکے ہیں۔ اس فوجی کارروائی کے بعد شمالی وزیرستان میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں بالعموم دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً دہشت گرد سرکاری اور سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز واضح کر دیا ہے کہ ڈریمرز کہلانے والے بچوں کو امریکہ کی شہریت دینے پر ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے وہ ملک گرین کارڈ کے نظام پر نظر ثانی، مزید 10,000 امیگریشن افسروں کی بھرتی اور جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر پر اصرار کریں گے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرل کیل.
گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے ڈیفرڈ ایکشن فور چائلڈ ہوڈ ارائیولز یعنی ڈاکا نامی پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. یہ صدر اوباما کے دور کی وہ پالیسی ہے جس میں امریکہ میں ان لاکھوں نوجوانوں کو جو کم سنی میں غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے شہریت دینے کی بات کی گئی تھی. اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کی بات کی تھی جو خاصی کامیاب ثابت ہوئی، اور گزشتہ ماہ انہوں نے اس مطالبے کو اس وقت دوبارہ دہرایا تھا جب انہوں نے ڈاکا نامی پروگرام پر ایوان اور سینٹ میں ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے سے انکار کیا تھا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ہم ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں جس کی شرط سرحد پر سخت کنٹرول ہوگا. ہم ڈاکا پر ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. آپ یہاں 800,000 بچوں کو لے کر آئے تھے جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے ہم ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی میں موجود شرائط کی فہرست میں امریکی شہریوں اور مستقل رہائشیوں کو خاندان کی بنیاد پر بیوی یا شوہر یا چھوٹے بچوں کو گرین کارڈ کے اجرا کو محدود کر کے ایک نیا نظام متعارف کرانا ہے جس کی بنیاد پوائنٹس پر ہوگی. تاہم ڈیموکریٹ ارکان نے ان کے بہت سے مطالبات کی جم کر مخالفت کی ہے. ایک مشترکہ بیان میں ایوان میں ڈیموکریٹ جماعت کی لیڈر نینسی پلوسی اور سینٹ میں ڈیموکریٹ رہنما سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا کہ صدر صاحب کے مطالبات کی فہرست معقولیت سے کہیں آگے چلی گئی ہے، لیکن اٹرنی جنرل جیف سیشنز اس سے متفق نہیں ہیں. اتوار کو رات دیر گئے جاری کیے گئے ایک بیان میں جیف سیشنز کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے مطالبات کی فہرست میں معقول تجاویز ہیں جس سے ایک باوقار امیگریشن سسٹم تشکیل پائے گا جس پر ہم فخر کر سکیں گے. صدر ٹرمپ نے کانگریس کو 6 ماہ کا وقت دیا ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے جس سے قریباً 800,000 ڈریمرز کہلانے والے نوجوانوں کو ملک سے بے دخلی سے تحفظ فراہم ہو سکے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. سن 2017 کے لیے اکنامکس کا نوبیل انعام امریکی ریچرڈ ایچ تھیلر کو دیا گیا ہے. رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کے سیکرٹری جنرل گویران ہنسن کا کہنا تھا
رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Richard H. Thaler for his contributions to behavioral economics. And you see the photo of Dr. Thaler on the screen above us.
Secretary General Gauran Hansen keh rahe hain Sveriges Riksbank ka Alfred Nobel ki yaad mein economic sciences ka award Richard H. Thaler ko diya gaya hai. وہ 1945 کو امریکہ میں نیو جرسی میں پیدا ہوئے. انہوں نے روچسٹر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس وقت وہ یونیورسٹی آف شکاگو میں اقتصادیات کے پروفیسر ہیں. وہ امریکی شہری ہیں. کل اتوار کی رات کو ایک کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی کے ڈوب جانے سے کم از کم 12 ایسے روہنگیا مسلمان ہلاک ہو گئے جو میانمار میں جاری تشدد سے فرار ہو کر بنگلہ دیش جانے کی کوشش کر رہے تھے. تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز.
ڈوب جانے والی اس کشتی پر سید حسین بھی سوار تھے. انہوں نے بتایا کہہ رہے ہیں اس پر بچوں سمیت 20 سے 60 تک لوگ تھے. ہم شام 6 بجے کشتی پر سوار ہوئے جس کے لیے ہم نے ساحل پر 10 دن تک انتظار کیا تھا. تب کہیں جا کے کشتی وہاں آئی تھی. 6 بجے شام کو ہم سوار ہوئے تھے. کوئی 1 گھنٹے تک کشتی چلی پھر ڈوب گئی. میرا سارا خاندان ختم ہو گیا. سامعین، یہ کشتی میانمار کو بنگلہ دیش سے الگ کرنے والے دریائے ناف میں ڈوبی ہے. بنگلہ دیش کے ایک سرحدی عہدیدار نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ 10 بچوں، ایک معمر خاتون اور ایک مرد کی لاشیں ملی ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ کیونکہ کشتی میانمار کے نزدیک الٹ گئی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسافر تیر کر ساحل پر چلے جانے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ عہدیدار اس بارے میں لاعلم ہے کہ کشتی کے غرق ہونے کے وقت اس پر کتنے لوگ سوار تھے، تاہم عام طور سے ایسی کشتیوں پر گنجائش سے بہت زیادہ افراد سوار ہوتے ہیں۔ اگست کے آخر سے اب تک 500,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان میانمار سے فرار ہو کر بنگلہ دیش گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگست میں روہنگیا جنگجوؤں کے میانمار کی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے بعد سے میانمار کی فوج نے ان کے خلاف ایک وحشیانہ کارروائی کی ہے، جس میں دیہات نظر آتش کر دینا اور فرار ہونے والی خواتین اور بچوں کو ہلاک کرنا شامل ہے۔ اقوام متحدہ نے اس فوجی کارروائی کو نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ میانمار کی سویلین لیڈر آنگ سان سوچی نے اپنے ملک کی ریاست ریخائن میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت تو کی ہے، تاہم ان پر اس بارے میں عالمی طور پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس صورتحال پر زیادہ سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شہر مارت النومان میں امدادی کارکن ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں، جہاں اتوار کے روز شامی فوج نے ایک بازار پر فضائی حملہ کیا تھا۔ کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ 11 افراد مارے گئے ہیں۔ سفید ہیلمٹ پہننے والے شام کے معروف امدادی کارکنوں نے ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکے کو پتھروں اور مٹی کے ڈھیر سے نکالا ہے۔ کہا ہے کہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ مزید افراد بھی زندہ مل جائیں گے۔ مارت النومان شام کا باغیوں کے کنٹرول والا ادلیب کا صوبہ ہے، جو ترکی کی سرحد کے ساتھ ہے۔ ترکی میں ایک امریکی سفارتی اہلکار کی گرفتاری کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے ویزا سروس معطل کر دی ہے۔ انقرہ میں واقع امریکی سفارت خانے کی جانب سے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد امریکی حکومت ترکی میں واقع اپنی سفارتی تنصیبات اور اہلکاروں کی حفاظت کے لیے ترک حکومت کی سنجیدگی کے سے اثر نو جائزے پر مجبور ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارتی تنصیبات اور اہلکاروں کی سیکیورٹی سے متعلق جائزے کے دوران امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے آنے والے افراد کی تعداد کم رکھنے کی غرض سے ترکی میں واقع اپنی تمام سفارتی تنصیبات میں نان امیگرنٹ ویزا سروس معطل کر رہے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے بیان میں نہ تو ان حالیہ واقعات کی وضاحت کی گئی ہے، اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ ویزا سروس کب تک معطل رہے گی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں واقع السلام شاہی محل پر حملے کی اطلاع ملنے کے بعد اس عرب ریاست میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ہفتے کو بتایا تھا ایک مشتبہ شخص نے محل کے مغربی دروازے تک گاڑی لانے کے بعد فائرنگ شروع کر دی، جس سے وہاں تعینات 2 محافظ ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ایک ترجمان نے کہا کہ شاہی گارڈ کے ارکان نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ حملہ آور 28 سالہ سعودی شہری ہے، اور اس کی شناخت منصور العمری کے نام سے کی گئی ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو 3rd میزائل دفاعی سسٹم کی ممکنہ فروخت کی منظوری دی ہے، جس کی قیمت اندازاً 15 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ محکمہ دفاع کے مطابق یہ فیصلہ سعودی عرب کو درپیش علاقائی بشمول ایران کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس منظوری کے بعد سعودی عرب امریکہ سے 44 ٹرمینل ہائی آلٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس یعنی 3rd لانچرز اور 360 میزائل کے علاوہ فائر کنٹرول سٹیشنز اور ریڈار خرید سکے گا۔ پینٹاگون کے دفاعی تعاون کی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس فروخت سے امریکہ کی قومی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کو بڑھانے اور خطے میں ایران اور دیگر خطرات کے پیش نظر اور ایک طویل عرصے کے لیے سعودی عرب اور خلیج کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب اور امریکہ کے مشرق وسطی میں ایران کے جارحانہ طرز عمل پر شدید تحفظات ہیں۔ ایران بھی بیلسٹک پروگرام کا حامل ہے، جس کا شمار مشرق وسطی کے بڑے پروگرام میں ہوتا ہے، جسے وہ بنیادی طور پر سعودی عرب اور مشرق وسطی کے دیگر حریف ملکوں اور امریکہ سے اپنے دفاع کے لیے ضروری خیال کرتا ہے۔ تھرڈ میزائل نظام بیلسٹک میزائل کے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے نصب کیے جاتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے۔ اقوام متحدہ اور 50 بین الاقوامی تنظیمیں 2030 تک حیضے کی وبا کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کر رہی ہیں۔ اس نئی حکمت عملی کا مقصد حیضے کے باعث ہونے والی اموات میں 90% کمی کرنا ہے اور اس کے لیے حیضے سے متاثرہ علاقوں میں سادہ اور مؤثر طریقے استعمال کرنا ہے تاکہ اس مرض کو وبا کی شکل اختیار کرنے سے روکا جائے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت یا WHO کی اطلاع یہ ہے کہ دنیا میں حیضے سے ہر سال تقریباً 95,000 اموات ہوتی ہیں اور قریب 30,00,000 افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دنیا کی معیشتوں کو اس کی وجہ سے تقریباً $2 ارب سالانہ کے اخراجات اٹھانا پڑتے ہیں۔ WHO کا کہنا ہے کہ اسے توقع ہے عالمی سطح پر حیضے کی صورتحال بڑھتے ہوئے تنازعات، آب و ہوا میں تبدیلی اور آبادی میں اضافے کے نتیجے میں مزید خراب ہو جائے گی۔ اس وقت 47 ملک اس وبا سے متاثر ہیں اور ان میں سے 20 ملکوں میں یہ وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ہنگامی شعبے کے ڈائریکٹر پیٹر سلاما کا کہنا ہے کہ حیضے کی وبا کا سامنا کرنے والے یہ علاقے نسبتاً چھوٹے ہیں لیکن اس مہلک وبا کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر سلاما کا کہنا ہے کہ اس کو ہم اس مثال سے واضح کرتے ہیں کہ نیم سہارا افریقہ میں تقریباً 40 سے 80 ملین افراد حیضے سے متاثرہ ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ ڈائریکٹر سلاما کا کہنا ہے کہ اس کو ہم اس مثال سے واضح کرتے ہیں کہ نیم سہارا افریقہ میں تقریباً 40 سے 80 ملین افراد حیضے سے متاثرہ ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ اب اگر ہم ان علاقوں میں پانی، صفائی اور صحت کی دیکھ بھال کے طریقوں کو ہدف بنا لیں تو اس سے وبا کو پھیلنے سے روکنے میں کافی مدد مل جائے گی۔ سلاما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حیضے کے خاتمے کے لیے حکمت عملی دنیا میں نئے بحرانوں پر قابو پانے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے۔
We've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of Oroquelar vaccine in a displaced population.
سلاما کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے شمالی نائجیریا کی ریاست بورنیو میں دیکھا کہ تنازع کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد میں حیضے کی پینے والی ویکسین کا استعمال بہت مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں اور اس علاقے میں حیضے کے کیسز کی تعداد میں بہت کمی ہو گئی۔ سلاما کہتے ہیں کہ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی نئی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے روہنگیا پناہ گزینوں کی بدترین صورتحال کی بات کرتے ہیں جو میانمار میں اپنے خلاف ہونے والے تشدد سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، اور انہیں بھی حیضے سے بچانے کے لیے اسی نوعیت کے اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ نئے طریقے جن میں پینے والی ویکسین شامل ہے حیضے سے ہونے والی اموات کو روک سکتی ہے۔ وہ توجہ دلاتے ہیں کہ 150 سال سے زائد عرصہ گزر گیا جبکہ ترقی یافتہ ملک حیضے کی وبا پر قابو پا چکے ہیں، جبکہ پسماندہ ممالک بھی پانی، صفائی اور حفظان صحت کے طریقوں کو بہتر بناتے ہوئے حیضے کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بیسے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگراموں قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی پولیس کا کہنا ہے کہ ہزارہ شیعہ برادری کے 4 ارکان, جس میں 5 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب نامعلوم دہشت گردوں نے پیر کے روز ان کی گاڑیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. یہ لوگ پھلوں اور سبزیوں کی منڈی جا رہے تھے جب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی کو ہدف بنایا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں دہشت گردی کے ایک تازہ واقعہ میں 5 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا. پولیس نے واقعے کو فرقہ وارانہ دہشت گردی قرار دیا ہے. پولیس حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 4 کا تعلق کوئٹہ کے مقامی شیعہ ہزارہ برادری سے تھا, جو علل صبح ایک ٹیکسی میں سبزی و فروٹ منڈی جا رہے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا. پولیس کے مطابق مسلح افراد پہلے سے ہی گات میں کڑے تھے, اور جب ہزارہ برادری کے افراد کی گاڑی لگ بھگ صبح 6 بجے کاسی روڈ سے گزر رہی تھی تو مسلح افراد نے اس پر گولیاں برسا دی. فائرنگ سے گاڑی میں سوار 4 افراد اور 1 راہگیر نے موقع پر ہی دم توڑ دیا, جبکہ 1 شخص زخمی ہو گیا. واردات کے بعد ملزمان موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. زخمی اور ہلاک شدگان کی میتوں کو سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. پولیس, فرنٹیئر کور بلوچستان اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچے, جہاں انہوں نے شواہد اکٹھے کیے اور عینی شاہدین سے پوچھ گچھ کی. ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا.
حملہ آوروں کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پہلے روکنے کا اشارہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے سائیڈوں سے فائرنگ کی اور پیچھے سے فائرنگ کی ہے, کیونکہ پیچھے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
اس واقعے کے خلاف بلوچستان شیعہ کانفرنس اور دیگر جماعتوں کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا, اور ہزارہ برادری کے علاقے میں لاشیں سڑک پر رکھ کر دھرنا دیا گیا. مظاہرین نے حکومت سے برادری کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی اور پولیس کے اعلی حکام نے دھرنا دینے والے ہزارہ برادری کے لوگوں سے بعد میں ملاقات کی اور انہیں واقعے میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کرا دی, جس کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے. بلوچستان میں شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہزارہ برادری کے لوگوں کو ایک عرصے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. گزشتہ ماہ افغانستان سے کوئٹہ آنے والے ہزارہ برادری کے 4 افراد کو کچلا کے قریب, جبکہ کوئٹہ سے کراچی جانے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو جولائی میں مستونگ کے قریب نشانہ بنایا گیا تھا. اس سے قبل جون میں بھی ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی کو موٹر سائیکل پر گھر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. روافتے کے دوران ہی بلوچستان کے ضلع جلمکسی میں شیعہ برادری کی ایک درگاہ پر خودکش حملے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس دھماکے کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کی گئی تھی. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ کوئٹہ شہر میں بدامنی اور فرقہ وارانہ تشدد کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس ATF کے ساتھ فرنٹیئر اور بلوچستان کو بھی پولیس کے اختیارات دیے گئے ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
بیر کے روز گجرات ہائی کورٹ میں 2002 میں گودھرا میں ٹرین کو جلائے جانے کے واقعے میں ایک زیریں عدالت کی جانب سے 11 افراد کو سزائے موت دینے کے فیصلے کو بدل کر عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
گجرات ہائی کورٹ نے 2002 کے گودھرا ٹرین آتش زدگی معاملے میں زیریں عدالت کے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے 11 مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا, جبکہ 20 مجرموں کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا ہے. इसके साथ ही उसने आतिशजदगी से मुतासिर होने वाले खानदानों को 10-10 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की हिदायत हुकूमत को दी है। फरवरी 2011 में एक खसूसी अदालत ने कुल 94 मुलजिमों में से 63 को बरी कर दिया था और 31 को मुजरिम करार दिया था, जिनमें से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तमाम 94 मुलजमीन मुसलमान थे। 22 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में पुरस्रार तौर पर आग लग गई थी, जिसके नतीजे में 59 अफराद हलाक हुए थे। वो सब हिंदू थे। बताया जाता है कि वो अयोध्या से लौट रहे थे और वो राम मंदिर के कार सेवक थे। इस हादसे के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर फसादात भड़क उठे थे, जिनमें हुकूमत के मुताबिक 1000 और गैर सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। हलाक शुदगान की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। रियासती हुकूमत ने खसूसी अदालत की जानिब से 63 अफराद को बरी किए जाने को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जबकि मुजरिम करार दिए जाने वालों ने भी फैसले के खिलाफ अपील की थी। बरी किए जाने वालों में मौलवी उमर जी भी हैं, जिनको आतिशजनी का मास्टर माइंड बताया गया था। सितंबर 2004 में उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने इस वाकया की तहकीकात के लिए यूसी बनर्जी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ट्रेन में हादसाती तौर पर आग लगी थी, उसमें किसी की साजिश नहीं थी, जबकि मुलजिमों के खिलाफ मुतअद्दिद दफात के अलावा साजिश की दफात भी लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद गुजरात हुकूमत की जानिब से कायम करदा जस्टिस नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आग इत्तेफाकिया तौर पर नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। दरियासना विश्व हिंदू परिषद के सरबराह परवीन तोगड़िया ने गुजरात हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे और मुजरिमों के लिए सजाए मौत का मुतालबा करे। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अहदेदारों ने पीर के रोज़ कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाल मगरबी ज़िले बारामूला में जैश मोहम्मद के कमांडर को एक मुख्तसर झड़प के दौरान हलाक कर दिया, जबकि भारतीय फ़ौज का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जंगजुओं की जानिब से घात लगाकर किए जाने वाले हमले में मारा गया। श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट।
भारतीय अहदेदारों ने बताया कि इस इतला के बाद कि कलदम जैश मोहम्मद का एक आला कमांडर शुमाल मगरबी जिला बारामूला के वाडूरा इलाके में घूम रहा है, हिफाजत दस्तों ने पीर की सुबह वहां नाका बिठा दिया। दोपहर के करीब जैश मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर उमर खालिद उर्फ खालिद भाई इलाके में नमूदार हुआ और जैसा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुनीर अहमद खान ने दावा किया, जो ही उसकी नजर हिफाजत दस्तों पर पड़ी उसने उन पर दस्ती बम फेंका जो नहीं फटा। इसके साथ ही उसने सादक कपड़ों में मलबूस हिफाजत अहलकारों पर पिस्तौल से फायरिंग की, लेकिन उससे कोई मारा गया न जख्मी हुआ। एजीपी के मुताबिक हिफाजत दस्तों की जवाबी फायरिंग में अस्करी कमांडर, जिसने भाग कर एक करीबी इमारत में पनाह ले ली, मारा गया। इससे पहले नई दिल्ली के जेर निजाम कश्मीर के वस्ती जिला बड़गाम में मुश्तबा अस्करी पसंदों की तरफ से छुप कर किए गए हमले में भारतीय फौज का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर राजकुमार हलाक हो गया था। श्रीनगर में भारतीय फौज के तर्जमान कर्नल राजेश कालिया ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि अस्करित पसंदों ने फौज पर उस वक्त गोली चला दी जब वो इलाके के पैदल गश्त पर थी। ये वाकयात भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए इस बयान के चंद घंटे बाद पेश आए हैं कि भारतीय फौज पाकिस्तान के साथ मिलने वाली सरहदों पर रोजाना 5 से 6 अस्करित पसंदों को हलाक कर रही है। भारतीय वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि उन्होंने फौज से कह दिया है कि वह पाकिस्तानी फौज पर फायर न खोलें, लेकिन अगर सरहद पार से उन पर गोली चलाई जाती है तो वह उनके बकौल इसके जवाब में बेशुमार गोलियां चलाकर उन्हें दंदांशिकन जवाब दे दें। इस दौरान पीर को वादी कश्मीर में खवातीन और लड़कियों की चोटियां काटने के बढ़ते हुए पुरअसरार वाकयात के खिलाफ एक आम हड़ताल की गई, जिससे कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। हड़ताल के लिए अपील इस्तेसाब राय का मुतालबा करने वाले कायदीन के एक इत्तेहाद ने की थी, जिसने इन वाकयात के सिलसिले में शक की उंगली भारतीय खुफिया एजेंसियों और हिफाजती दस्तों पर उठाई है। ओहदेदार इस तरह के इल्जाम की पहले ही तरदीद कर चुके हैं। हड़ताल के दौरान बाज मकामात पर पुरतशद्दुद और संगबारी के वाकयात भी पेश आए, जिनके दौरान एक कमसिन लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 हफ्ते के दौरान खवातीन और स्कूली तालिबात की चोटियां काटने के 50 से ज़ायद वाकयात पेश आए हैं। تازہ ترین واقعات میں نامعلوم حملہ آوروں نے دارالحکومت سری نگر کے بٹمالو علاقے میں ایک 34 سالہ خاتون اور ضلع گاندربل میں 2 9 عمر لڑکیوں کی چوٹیاں کاٹ ڈالی، جس کے بعد ان علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا۔ بٹمالو میں پولیس نے خواتین کے ایک مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس چھوڑی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور بھارتی انتظام والے کشمیر میں مبینہ طور پر خواتین کے بال جبرن کاٹے جانے کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی خواتین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظفرآباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے روشن مغل۔
بھارتی کشمیر میں خواتین کو خوفزدہ کرنے کے لیے زبردستی سروں کے بال کاٹنے کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خواتین نے پیر کے روز احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کا اہتمام بھارتی کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں کی طرف سے خواتین کے زبردستی بال کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف دی جانے والی ہڑتال کی کال پر مہاجرین کی ایک تنظیم پاسبان حریت نے کیا تھا۔ دارالحکومت مظفر آباد کے نوائی علاقے بسناڑا کے مقام پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں خواتین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کے زبردستی بال کاٹے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف نعرے تحریر تھے۔ مظاہرے میں شریک خواتین نے بھارتی کشمیر کی خواتین کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے لگاتے ہوئے بسناڑا کیمپ سے سری نگر مظفر آباد شاہراہ تک مارچ کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مطالبہ کیا کہ خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی عالمی تنظیمیں کشمیر میں خواتین پر ہونے والے مبینہ مظالم کا نوٹس لیں۔ خیال ہے کہ کشمیر کا علاقہ شروع سے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع چلا آ رہا ہے۔ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ اور پاکستان اسے اپنی شاہراہ قرار دیتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جدید امریکی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز شوٹنگ کے ایک ہفتے بعد ایک بار پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا آتشی اسلحے پر نئی پابندیاں نافذ کی جائیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گنز پر کنٹرول کرنے کی کوششوں کو کانگریس میں بار بار ناکامی کا سامنا ہوا ہے، لیکن اسے ایک نئی کوشش میں اس ڈیوائس پر پابندی لگانے کے لیے کی جا رہی ہے جس نے لاس ویگاس کے حملہ آور کے آتشی اسلحے کو اس سے کہیں زیادہ ہلاکت خیز بنا دیا تھا جتنی کہ موجودہ امریکی قانون اجازت دیتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
کنیٹیکٹ کا شہر نیو ٹاؤن ہو، ساؤتھ کیرولائنا کا چارلسٹن، کیلیفورنیا کا سین برنارڈینو یا فلوریڈا کا شہر اورلینڈو، گزشتہ اشرے میں فائرنگ سے ہر قتل عام کے بعد صدمے، برہمی اور کسی کاروائی کے لیے مطالبات کو تحریک ملی ہے، مگر کسی کا بھی نتیجہ کانگریس میں گنز پر کنٹرول کرنے کے کسی قانون کی شکل میں سامنے نہیں آیا۔ ایک ایسے وقت میں جب لاس ویگس میں سوگ جاری ہے، نائب صدر مائیک پینس نے کہا،
We're joined together in sadness, shock and grief for the fallen, the injured and their families.
وہ کہہ رہے ہیں، ہم سب مرنے والوں، زخمی ہونے والوں اور ان کے خاندانوں کے صدمے، دکھ اور غم میں ان کے ساتھ ہیں۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں بمپ سٹاکس پر پابندی عائد کرنے کے لیے مسودہ قانون تیار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ ڈیوائس ہے جس کے لگانے سے کوئی بھی سیمائی آٹومیٹک رائفل اتنی ہی تیزی سے گولیاں چلانے کی اہل ہو جاتی ہے جتنی کوئی بھی مکمل خود کار مشین گن ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ڈائن فائنسٹائن نے کہا، کسی بھی گن میں تبدیلی کرنے کا واحد مقصد ممکنہ طور پہ کم سے کم وقت میں جس قدر زیادہ تعداد میں ممکن ہو لوگوں کو ہلاک کرنا ہے۔ امریکہ میں آتشی اسلحے کے حق میں کام کرنے والے لابینگ گروپ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے بھی گزشتہ ہفتے بمپ سٹاکس جیسی ڈیوائسز پر اضافی ضوابط عائد کرنے کی حمایت کر کے لوگوں کو متعجب کر دیا تھا، تاہم گن کنٹرول کے حامی اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ریچرڈ بلومنتھال کہتے ہیں،
Regulation is a path to delay, not action. There must be a ban on bump
وہ کہہ رہے ہیں، ضوابط کاروائی کرنے کا نہیں بلکہ تاخیر کرنے کا راستہ ہے، بمپ سٹاکس پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ فی الوقت وائٹ ہاؤس گنز پر کنٹرول کرنے کی کسی بھی تجویز پر تبصرہ نہیں کر رہا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کہتی ہیں
We want to be part of that conversation. We want to gather more information. We're going to continue to do that over the coming days.
وہ کہہ رہی ہیں ہم اس مباحثے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم اس بارے میں مزید معلومات جمع کرنا چاہتے ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں ایسا کریں گے. سینٹ کے اکثریتی لیڈر ریپبلکن مچ میکونل نے کہا ہے کہ وہ گنز کے بارے میں کسی قانون کو ووٹنگ کے لیے پیش کرنے کے لیے بیتاب نہیں ہیں.
Look, the investigation's not even been completed and I think it's premature to be discussing legislative solutions.
وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک تفتیش تک مکمل نہیں ہوئی ہے اور میرے خیال میں قانون سازی سے متعلق اگر کوئی حل موجود ہے تو اس پر اس وقت بحث کرنا قبل از وقت ہے. بہرحال اس بارے میں ایک زیادہ بڑی بحث دوبارہ شروع ہو رہی ہے کہ آیا گنز پر کنٹرول امریکہ کے اس آئینی حق پر پابندی عائد کرتا ہے جو ہتھیار رکھنے سے متعلق ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے سابق سفارتی عہدیداروں, سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیائی امور کارل انڈرفرتھ اور رابن رافیل کے نزدیک افغانستان میں بھارت کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی اور امریکی وزرائے خارجہ کی ملاقات ایک مثبت پیش رفت ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں, لیکن انہیں علم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیائی امور رابن رافیل کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کے افغانستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں, اور جہاں تک دیکھا جا سکتا ہے حالیہ برسوں میں انہوں نے وہاں معاشی شعبے میں بہت اچھا کام کیا ہے. رابن رافیل نے کہا, اس لیے بھارت کو واضح طور پر ایک اہم کردار ادا کرنا ہے اور میرے نزدیک وہاں پر دونوں ملکوں کے لیے موزوں کردار ادا کرنے کے لیے جگہ موجود ہے. اسی سوال کے جواب میں سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیائی امور کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ یقیناً بھارت کو اس معاملے میں شامل کرنا پڑے گا. خطے میں طویل مدتی استحکام کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اور بھارت کی شمولیت کے بغیر خطے میں طویل مدتی استحکام نہیں آئے گا. انہوں نے کہا,
نو انڈیا ہیز ٹو بی انوالوڈ, اٹ کین ناٹ بی اے ایکسکلوسیو.
بھارت کو شامل کرنا پڑے گا خطے کے اہم کھلاڑیوں کو شامل کیے بغیر. ایک بلا شرکت تو غیر علاقائی لائحہ عمل نہیں اپنایا جا سکتا, یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی راہ تلاش کرنی ہوگی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر کھلاڑیوں یعنی متعلقہ ممالک یعنی چین, ایران, روس اور بھارت کو بھی شامل کیا جائے, اور اس سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے, اور اس معاملے میں سعودی عرب اور شاید ترکی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا مثبت بیان کیا پیغام دیتا ہے, تو جواب میں کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے سینٹ کی عام سروسز کمیٹی کے سامنے سماعت کے دوران جنوبی ایشیا سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کی نئی حکمت عملی پر بات کرتے ہوئے ایک نئی اصطلاح یا مخفف متعارف کرایا. انہوں نے اس اصطلاح کو آر فور پلس ایس قرار دیا تھا. کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا,
The R's refer to regionalizing the new strategy.
آر فور میں سے پہلے آر کے معنی یہ ہوئے کہ نئی حکمت عملی کو علاقائی بنایا جا رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان میں جاری تنازع کے حل کے لیے پاکستان, ایران, روس, چین اور بھارت کو بھی شامل کیا جائے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر آر فور سے مراد اس کو علاقائی بنانا ہے, اور یہی بات وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے دفتر خارجہ میں اپنے پاکستانی ہم منصب سے کی ہے. تاہم انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس بھی دفتر خارجہ کے موقف سے اتفاق کرتا ہے, کیونکہ شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر وائٹ ہاؤس اور دفتر خارجہ کے موقف الگ ہیں. پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کے دورے کے بارے میں رابن رافیل کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ان کے پاکستانی ساتھی کہتے رہے ہیں اور ان کے خیال میں وہ یہ کہنے میں درست ہیں کہ یہ 70 برس پرانے تعلقات ہیں اور اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ ہی ثابت ہوتا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے یہ تعلقات کتنے اہم ہیں, اور ان کے خیال میں دونوں فریق یہ جانتے ہیں. انہوں نے کہا,
I think we've been in a difficult period
پاکستان ہیز یو نو پرابلمز آف اٹس اون اٹ ہیز بوتھ
میرے خیال میں ہم ایک مشکل وقت سے گزرے ہیں. پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, اس کو اندرونی دہشت گردی اور سیاسی انتشار درپیش ہے, اور ہمیں افغانستان میں ہونے اور اسے کسی بہتر مقام تک لے کر جانے اور پھر وہاں سے انخلا کا راستہ تلاش کرنے کا چیلنج درپیش ہے, اور اس میں کچھ وقت لگے گا. اور میرا خیال ہے کہ دونوں فریق اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اور مجھے امید ہے کہ دونوں جانب سے سیاسی بیان بازی میں کمی ہوگی. کارل انڈرفرتھ کا اس بارے میں کہنا تھا,
فار بیٹر اور ورس دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ پاکستان آر جوائنٹ ان سو مینی امپورٹنٹ ایشوز.
اچھے ہوں یا برے, یہ تعلقات جاری رہیں گے. ہمارے اختلافات ہیں, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سے اہم قومی مفادات میں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. یہ تعلقات ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, لیکن انہیں کبھی بھی منقطع نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے دونوں وزرائے خارجہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے پر کام کو جاری رکھنا ہے, چاہے بعض اوقات یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
سامعین, لاہور میں ایک ہائی اسکول کے 16 سالہ طالب علم نے کیا سائنسی کارنامہ انجام دیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان.
شہید نیازی پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقہ اسکول میں اے لیول کا طالب علم ہے. شہید نیازی نے تحقیق کی کہ اگر تیل پر بجلی گرے تو اس میں شہد کی مکھی کے چھتے جیسی اشکال بن جاتی ہیں. دنیا بھر کے سائنسدانوں کی تحقیق یہیں ختم ہو جاتی تھی. پاکستانی طالب علم شہید نیازی نے اس میدان میں قدم رکھا تو تیل سے بجلی گرنے کے بعد درجہ حرارت کو ریکارڈ کر لیا. کم عمری میں ان کا یہ تحقیقاتی مقالہ بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے حیران کن ہے. وی او اے سے بات کرتے ہوئے شہید نے بتایا کہ ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ 16 سال کی عمر میں تحقیقاتی مقالہ چھاپے. شہید نے بتایا جب پہلی بار چھپنے کے لیے تحقیقاتی مقالہ دیا تو وہ رد کر دیا گیا.
پہلے تو ریسرچرز سوچتے تھے کہ ٹیمپریچر کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اس پہ, مگر ہم نے جب ایک تھرمل کیمرہ لیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ مطلب ٹیمپریچر کی چینج آ رہی ہے. یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں لکھی کسی پیپر میں, تو اس کو میں نے پھر اپنے پیپر میں ایک نوولٹی کے حساب سے اس کو ایڈ کیا.
اے لیول کے اسٹوڈنٹ شہید نیازی کی والدہ اپنے بیٹے کی اس کامیابی پر خوش ہیں. وی او اے سے بات کرتے ہوئے شہید کی والدہ نے بتایا کہ ان کا بیٹا فزکس سے متعلق ایسے سوالات کیا کرتا تھا جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا.
نیوٹن نے 17 کی ایج میں جا کے ایک پیپر لکھا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ ہر بچہ یہ کام کر سکتا ہے. اور کافی محنت کرنے کے بعد اپنے پیپر کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کیا اور آخر کا وہ پیپر ایکسیپٹ ہو گیا.
شہید نیازی فزکس کے عالمی مقابلے میں بھی شرکت کر چکا ہے, جو مزید تجربات کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے پرعزم ہے. قمر رحمان خان, وی او اے, لاہور.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
12 اکتوبر 1492 کو کرسٹوفر کولمبس کی زیر قیادت 3 ہسپانوی جہاز ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوئے جنہیں آج کل بہاماس کہا جاتا ہے. اس کی سالگرہ ہر سال امریکہ میں کولمبس ڈے کے عنوان سے منائی جاتی ہے. بین الاقوامی سطح پر خوراک, جانوروں, پودوں, افراد اور دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک پھیلنے والی بیماریوں کے تبادلے کی مناسبت سے اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے اور اسے کولمبین ایکسچینج کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مورخ 1492 کو جدید تاریخ کا ایک اہم دن شمار کرتے ہیں. 1492 سے لے کر آج تک دنیا کی آبادی میں 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے. 1650 سے 1850 کے دوران یہ آبادی دگنی ہوئی تھی. آبادی کے اس بے پناہ اضافے کے بہت سے اسباب ہیں اور ان میں نمایاں بات خوراک کی بہتر پیداوار اور فراہمی رہی ہے۔ مقامی امریکیوں نے مکئی، آلو، ٹماٹر، مونگ پھلی، سوجی، انناس، مرچیں اور کوکا پھلیوں کو دنیا میں متعارف کرایا اور اس کے استعمال نے آبادی میں اضافے کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وسطی اور شمالی یورپ میں غریبوں کے لیے آلو خوراک کا ایک سستا ذریعہ بنا۔ 16ویں صدی میں مکئی اور سوجی بر اعظم افریقہ میں متعارف ہوئی، جس نے افریقہ کی روایتی خوراک کی جگہ لے لی۔ نئی دنیا میں اگنے والی خوراک کی فصلوں میں آلو، مکئی اور مونگ پھلی نے چین میں گھر بنایا اور سن 1500 اور 1650 کے درمیان اسی کے استعمال سے وہاں بھی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور پھر 18ویں صدی کے اختتام تک چین دنیا کی ایک تہائی آبادی والا ملک بن گیا۔ گلوبل ایکسچینج عالمی سطح پر دنیا کے ہر کونے میں خوراک کی نئی اقسام متعارف کراتا ہے۔ سن 1492 سے پہلے فلوریڈا میں سنگتروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ایکواڈور میں کیلے نہیں اگتے تھے، ہنگری میں کالی مرچ نہیں ہوتی تھی، انڈونیشیا اور کولمبیا کے لوگ کافی کے نام سے نااشنا تھے۔ اسی تبادلے کے ذریعے ٹماٹر اٹلی تک پہنچا، ہوائی میں انناس، افریقہ میں ربر کے درخت، تھائی لینڈ، چین اور بھارت میں مرچیں اور سوئٹزرلینڈ میں چاکلیٹ۔ 3 چھوٹے چھوٹے بحری جہازوں کے بہاماس جزیرے میں لنگر انداز ہونے سے ناقابل مثال طور پر دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا اور آنے والی صدیوں میں اس نے بنی نوع انسان کے مستقبل کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ یہ محض ایک نئے بر اعظم کی دریافت نہیں تھی بلکہ اس سے کرۂ ارض کے مختلف علاقوں کے درمیان باقاعدہ رابطے استوار ہوئے، باہمی تجارت شروع ہوئی اور خیالات کا تبادلہ ہوا۔ سن 1492 میں دنیا کے لوگوں نے یہ سیکھا کہ عالمی برادری کے طور پر کس طرح رہا جا سکتا ہے اور دنیا کے لوگ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی بدولت ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے انسانی زندگیوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نانوس ہے جس کو ٹیکنین اسرائیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے تحقیق کاروں نے بنایا ہے۔ اس کے ایک تحقیق کار حسام حائق کا کہنا ہے کہ یہ آلہ 17 قسم کے مختلف بیماریوں کی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک انسان کے سانس میں بے شمار اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہے، جیسا کہ کینسر کے مختلف اقسام کے ساتھ کئی دیگر بیماریوں کی مالیکیولز بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ مالیکیولز بہت چھوٹے ہونے کی صورت میں بآسانی خون میں تحلیل ہوتے ہیں اور یہ مالیکیولز خون میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ہے کہ موبائل کی طرح ایک چھوٹا سا آلہ بنایا جائے جس کو ہر انسان روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرے۔ اس آلے کی بدولت ان کو اپنی صحت کے بارے میں معلومات مل جائے تاکہ وہ بر وقت اپنے ڈاکٹر کو اس بیماری کے بارے میں خبردار کر سکے۔ حال ہی میں اس آلے کی بدولت تقریباً 1404 لوگوں پر تجربات کیے گئے جس میں اس آلے نے تقریباً 86% نتائج صحیح فراہم کیے۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ایک سے زیادہ کمپنیوں کو فروخت کیا جا چکا ہے اور بہت ممکن ہے کہ 2 سال کے بعد یہ آلہ اسمارٹ فون کی شکل میں کم قیمت کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر مشا ڈبینسکی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ہم اپنے دوسرے نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔